الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قابل عزت واجب الاحترام عزیزو میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے سورۃ الاعراف کی کچھ آیاتیں تلاوت کی ہیں. رب العالمین نے ان آیات کے اندر دو گروہوں یا دو جماعتوں یا دو نظریات رکھنے والوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسانوں تمہیں پیدا کیا اور تمہیں جیسے اللہ نے چاہا تمہیں تصویریں بخشیں, اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پوچھا گیا اس سے بامانک کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ بھی سجدہ کریں. تو اس نے یہ بات کہی کہ میں اس سے اچھا ہوں, اور دلیل یہ دی کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مارے نے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ ابلیس, تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے, نکل جا اور تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. اس وقت سے یہ دو جماعتیں بن گئی. ایک جماعت کا فرد واحد آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نبی اور خلیفہ بنا کر بھیجا, اور دوسری جماعت کی طرف سے ابلیس ہے جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی, اور اس حکم عدولی کی وجہ سے مجھے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور رکھ دیا گیا, اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے ہو گیا. کائنات میں سب سے پہلے یہ دو جماعتیں ہیں جو وجود میں آئیں. ایک جماعت کا پہلا فرد جو خلیفہ ہے, اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا تابع دار ہے, اور دوسری جماعت کا پہلا فرد جو جن تھا اور اس کا نام ابلیس ہے. قرآن اس کو کئی جگہ شیطان کے لفظ سے پکارتا ہے. یہ اللہ کا نافرمان بن گیا اور اللہ کا یہ باغی بن گیا. قرآن حکیم نے اس کو یہ بھی بتا دیا کال اخرج منہا مذموما مدحورا, نکل جاؤ یہاں جنت سے مذمت کیے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے محروم کیے ہوئے. فرمایا میں جہنم کو بھر دوں گا تجھے ڈال کر اور جو لوگ تیری تابعداری کریں گے ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو قرآن مجید نے دو لفظوں میں یہ نتیجہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ابلیس اور ابلیس کی پارٹی کے لوگ خواہ وہ جن ہوں یا انسان، اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے پیارے آدم آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ چلو جنت میں آرام کرو۔ تو ایک جماعت کے لیے جنت کا اعلان ہوا اور دوسری جماعت کے لیے جہنم کا اعلان ہوا، اور اس وقت سے یہ دو جماعتیں چلیں اور قیامت تک یہ دو جماعتیں رہیں گی۔ ایک جماعت کا سرکردہ ابلیس ہے اور دوسری جماعت کے سرکردہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھتے ہیں، اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن حکیم بھی یہ بات بتاتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ دونوں کی آپس میں دشمنی ہے اور ابتدائی سے دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے اور دونوں کی مخالفت ہے۔ دیکھو ابلیس نے صاف صاف کہہ دیا فبما اغویتنی، اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں آدم اور آدم کی نسل کے سامنے میں صراط مستقیم پر جا کر دھرنا مار کے بیٹھ جاؤں گا، اور پھر کیا کروں گا، ثم لآتینهم من بین ایدیہم، سب سے پہلا میرا حملہ ہوگا ان کے سامنے سے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر سینہ تان کر انسان پر حملہ کروں گا، اگر وہ میرا حملہ ناکام ہو گیا تو وہ من خلفہم پیچھے سے حملہ کروں گا، اگر وہ کوئی بہت مضبوط آدمی ہوا اور اس نے میرا دوسرا حملہ ناکام کر دیا تو عن یمینہم دائیں طرف سے حملہ کروں گا، اگر یہ تیسرا حملہ بھی اس نے ناکام کر دیا تو پھر بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ آخر میں کہتا ہے کہ میرے الزام کے مطابق میرا دعویٰ یہ ہے کہ اکثریت آپ کی نافرمان ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، انسانوں کی جنوں کی اکثریت آپ کی شکر گزار نہیں ہوگی، لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثریت انسانوں کی آپ کی نہ شکر گزار ہوگی، نمک حرام ہوگی، آپ کی نافرمان ہوگی، آپ کی تابع دار نہیں ہوگی، میری تابع دار ہوگی۔ یہ دعویٰ اس نے کب کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا اور حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہ کیا، جب اسے پوچھا گیا تو اس نے اپنی برتری بتائی، اور جب اس کو کہا گیا کہ تمہیں تو ہمیشہ کے لیے اللہ نے رحمت سے محروم کر دیا تو پھر اس نے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگ لی، اور پھر اس نے یہ کہا کہ اب ہم تھوک کر اس انسانیت کا مقابلہ کروں گا، نہ جنوں کو جنت میں جانے دوں گا نہ ہی انسانوں کو جنت میں جانے دوں گا۔ اس وقت سے دو گروہ بنے، اس وقت سے دو پارٹیاں بنی، اس وقت سے دو جماعتیں بنی، اور جماعتیں بھی یہ کہ ایک دوسرے کی دشمن۔ آپ جانتے ہیں قرآن اس بات کو واضح بیان کرتا ہے کہ شیطان ابلیس اور اس کی ساری پارٹی، چاہے اس کی پارٹی کے افراد جن ہیں یا اس کی پارٹی کے افراد انسان ہیں، یہ سب چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، اور اسلام کا نام لینے والوں کا دنیا سے نام مٹ جائے، کائنات میں کوئی فرد بھی اللہ کا نام لینے کے لیے موجود نہ ہو. اسلام بھی مٹ جائے, اسلام کے نام لینے والے بھی مٹ جائے. اگر نہ مٹے, زندہ رہے تو وہ میرے تابے دار بن کر زندہ رہے, یعنی وہ اس پارٹی کو چھوڑ کر میری پارٹی کے رکن بن جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی اعلان ہے کہ ہم کفر کو, شرک کو, اللہ کی نافرمانی کو, اللہ کی بغاوت کو, نبی السلام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو دنیا سے مٹا دیں گے. اور اگر یہ لوگ اللہ کی نافرمانی, انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز آ گئے اور ہماری جماعت میں شامل ہو گئے پھر تو ہے ٹھیک, ورنہ تو ہماری آخری کوشش یہ ہوگی کہ یہ بھی دنیا سے ختم ہو جائے. اس لیے قرآن کہتا اللہ ہوا تھا, یا ایھا الذین آمنو, اے دنیا میں رہنے والے ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. دیکھو جماعتیں دو, ایک کا نام قرآن نے بتایا حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے, اور دوسری کا نام بتایا حزب الشیطان, یہ شیطان کی جماعت ہے. پھر فرمایا جو شیطان کی جماعت ہے, ابلیس کی جماعت, وہ میں اللہ کی بھی دشمن ہے, اے ایمان والو تمہاری بھی دشمن ہے, اس لیے تم ان کے ساتھ دوستیاں, محبتیں, پیار, برادریاں, رشتے قائم نہ کرنا ہے. دنیا کا بھی یہی اصول ہے, کوئی بھی اپنے دشمن کے ساتھ نہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے, نہ رشتے ناطے کرتا ہے, نہ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے, بلکہ جب بھی اس کا تخیل آ جائے یا وہ سامنے آ جائے اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے, اور اسی فطرت کو اللہ نے آواز دی ہے کہ خبردار, جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور میرے بھی دشمن ہیں, ان کے ساتھ تمہاری دوستیاں, یاریاں, محبتیں, پیار اور رشتے ناطے نہیں ہونے چاہیے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس اور ابلیس کی جماعت کے لوگ وہ مومنوں کے کیسے دشمن ہیں. تو بات تو صاف ہے کہ اس نے تو صاف کہہ دیا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. صراط مستقیم کے متعلق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, فرمایا یہ ہے صراط مستقیم, سیدھا راستہ, یہ شاہراہ اعظم. اس کے آخر میں جہاں یہ راستہ ختم ہوتا ہے تو کیا ہے منزل مقصود, جنت الفردوس. صراط مستقیم پر جو چلے گا وہ اپنی منزل تک پہنچے گا, اور تمام قسم کی شر اور فساد اور اللہ کے قہر اور غلظوں سے بچ کر مالک الملک ایک بہت بڑے انعام جنت الفردوس کو حاصل کرے گا. اور شیطان نے کیا کہا, اسی صراط مستقیم پر میں بیٹھوں گا اور کسی فرد بشر کو منزل تک نہیں پہنچنے دوں گا, راستے ہی میں سے اس کو گمراہ کر دوں گا. گمراہ کمانا اور راستے سے ہٹا دینا, دوسرے راستے پر چلا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ سیدھی لکیر کھینچ کر اس کے ارد گرد ادھر دائیں طرف اور کچھ بائیں طرف دوسری لکیریں بھی کھینچی, فرمایا یہ ہیں غلط راستے اور یہ ہے صحیح راستہ. شیطان جب بیٹھتا ہے اور چلنے والے جو صحیح صراط مستقیم پر آدمی جا رہا ہوتا ہے اسے یہی تو کہتا ہے کہ ادھر کہاں جا رہے ہو، یہ تو لاہور کا راستہ جاتا ہی نہیں ہے، لاہور جانا ہے تو ادھر مغرب کی طرف منہ کرو اور ادھر جاؤ، حیدرآباد کے بعد لاہور آئے گا۔ تو جو آدمی اس کے ہاتھ کنڈے کے حصے مؤثر متاثر ہو کر ادھر جانا چھوڑ کر مغرب کی طرف دوڑتا ہے تو دوڑتا رہے گا، چلتا رہے گا، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن لاہور والی منزل نہیں پا سکے گا۔ یہی اس کی دشمنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا منتخب کردہ صراط مستقیم، یہ بھی بات سن لو کہ شریعت سازی یہ اللہ کا حق ہے، صراط مستقیم کا انتخاب یہ اللہ کا حق ہے۔ جی اس صراط مستقیم کو کوئی نبی منتخب نہیں کر سکتا، کوئی ولی منتخب نہیں کر سکتا، کوئی اصحاب تابعین نہیں منتخب کر سکتا، صراط مستقیم کو منتخب کرتا ہے اللہ، اور اسی صراط مستقیم پر چلنے اور چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے کہ یہ ہے میرا منتخب شدہ صراط مستقیم، جاؤ تم بھی اس پر چلو اور دوسروں کو بھی اسی صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دو۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شریعت ساز نہیں ہوتے، وہ شریعت پر چلنے والے اور شریعت کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف سے شریعت نازل کی جائے گی، اسلام نازل کیا جائے گا، صراط مستقیم کے قوانین نازل کیے جائیں گے، آپ کا یہ مشن اور ڈیوٹی ہے کہ یہ قوانین دوسروں تک پہنچا دو، خود اپنی طرف سے اس کے اندر رد و بدل نہ کرو، ورنہ تو قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے لوگوں نے کہہ دیا ایسے میں قرآن رحاظ آؤ بدلو، اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ یہ قرآن مجید جو تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے اور جس کو تو قوم کے سامنے پیش کر رہا ہے یہ ہمیں پسند، یہ گوارا، یہ صراط مستقیم دل کو لگتا نہیں ہے، تو کیا کروں، اس کو بدل ڈالو، اس کو قرآن یہ سارے کا سارا واپس کر دو، کوئی ڈیا منگواؤ، اس میں قرآن لے رہا تھا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے رہا ہو، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ مکے کا مشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری، اس قرآن کو واپس بھیجو، نیا قرآن لے آؤ، اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو اس کے اندر رد و بدل کرو، سخت جو قوانین اس کے اندر آئے ہیں، سخت عقائد جو آ گئے ہیں، ایمانیات جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، ان کو تبدیل کرو، کچھ لو اور کچھ دو کا قانون اور آیت نازل کرواؤ، کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیں گے، ایسی کوئی آیت آ جائے تمہارا ہمارا سمجھوتا ہو سکتا ہے، ہم مل کر چل سکتے ہیں، لیکن اگر یہی قرآن رہا اور ایمانیات یہی رہے، عقائد یہی جو منتخب ہو کر آ رہے ہیں یہی رہے، تمہارا ہمارا یہ راستہ ایک نہیں ہو سکتا، تمہارا راستہ الگ ہے ہمارا الگ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب میں کہا قرآن کی آیت پڑھ کر، ما یکون لی ان ابدلہ من تلکائے نفسی، کہ میرے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی کتاب کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کر دوں، یہ تو سب کچھ بنا بنایا اوپر سے نازل ہوتا ہے، اللہ اس کو نازل کرتا ہے، میرا کام تو اتباع کرنا ہے اس پر چلنا ہے اور تمہیں اس کی دعوت دینا ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب میں رد و بدل نہیں کر سکتا, شریعت سازی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی یاد رکھو ایک شریعت یہ ہے جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے, کبھی قرآن کی شکل میں, کبھی تورات اور انجیل اور زبور کی شکل میں. ایک شریعت وہ ہے جو آسمانوں پر نازل ہوئی ہے, ان کو بھی تو ایک قانون دیا گیا ہے نا کہ تم نے اس کی تابع داری کرنی ہے. سورج اور چاند کو ایک شریعت دی گئی ہے, درختوں کو, شجر و حجر کو ایک شریعت دی گئی ہے, پہاڑ اور دریاؤں, سمندر اور ہوا اور بادلوں کو ایک شریعت دی گئی ہے. سب نے اللہ کی دی ہوئی شریعت اور منتخب کی ہوئی شریعت پر عمل کر کے دکھایا ہے. ایک یہ انسان ہے جس نے اللہ کی شریعت کی خیانت کی ہے اور نافرمانی کی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی بھائیو کہ شیطان کی اور شیطان کی پارٹی کی مومنوں کے ساتھ دشمنی کیا ہے. ایک دشمنی تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مال کسی نے چرا لیا, ایک دشمنی یہ بھی ہے کہ ہمارا بندہ کسی نے مار دیا, ایک دشمنی یہ ایک چورا ہے کہ ہماری بےعزتی کر دی. یہ دشمنیاں چھوٹی دشمنیاں ہیں. سب سے بڑی دشمنی جو شیطان اور شیطان کی پارٹی ایک مومن کے ساتھ کرتی ہے وہ ہے اس سے اس کو ایمان سے خالی کرنا, اس کو کفر اور شرک سکھا دینا, اللہ کا باغی بنا دینا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بنا دینا, اور اللہ کی شریعت سے ہٹا کر بندوں کی بنائی ہوئی شریعت پر اس کو چلا دینا, یہ سب سے بڑی دشمنی ہے. دیکھو مال چرا لیا تو اللہ نے اور دے دیا جی, بےعزتی کر دی اللہ نے عزت بلند کر دی, لیکن ایمان ختم ہو گیا تو جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. حاصل دنیا والا آخرہ, وہ دنیا میں بھی تباہ ہو گیا, نقصان اٹھانے والا ہو گیا, اور آخرت میں بھی خسارہ پانے والا ہو گیا. یہ ہے دشمنی شیطان کی اور شیطان کی پارٹی کی. میرے عزیزو قرآن کہتا ہے کان الناس امتا واحدا, یہ میرے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یہ ایک امت رہی اور یہ امت چلتی آئی. فلا صلی اللہ النبیین و بشرین و منذرین, مالک الملک بھی وقتاً فوقتاً جب چاہتا تو نبی بھیج دیتا, اور نبی جا کر اپنے صحیح لوگوں جو صحیح ایمان اور دین اور صراط مستقیم پر چل رہے تھے ان کو خوشخبریاں سناتا اور ڈراتا کہ خبردار نافرمان نہ بننا ورنہ تو دنیا اور آخرت تمہاری تباہ ہو جائے گی. بھائیو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک جماعت, آدم علیہ السلام کی امت کے اس کے تابع دار, اور چلتے چلتے ہر نبی کی امت کے ہر نبی کے تابع دار, پھر نوح علیہ السلام کی امت کے اس کے تابع دار, ہود علیہ السلام کی امت کے تابع دار, صالح علیہ السلام کی امت کے تابع دار, شعیب علیہ السلام کی امت کے تابع دار, اور آج تک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سچے تابع دار, یہ کیا ہے؟ ایک امت ہے, یہ ایک جماعت ہے. اس لیے تمہیں دعا سکھائی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ صراط مستقیم پر چلائیے. آگے جب یہ لفظ بولا تو ادھر سے آواز آئی کہ صراط مستقیم تو یہ ہے, یہ پارٹی کے پاس ہے. دوسری طرف سے آواز, نہیں نہیں صراط مستقیم تو یہ ہے جو ادھر والی پارٹی کے پاس ہے. تیسری طرف سے آواز, نہیں صراط مستقیم تو وہ ہے جو اس پارٹی کے پاس ہے. ادھر سے آواز, نہیں صراط مستقیم تو وہ ہے جو اس پارٹی کے پاس ہے. صراط مستقیم تو بہت بن گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت تھے. تو اب اس لیے مالک الملک نے دعا کے ساتھ یہ سکھایا, صراط الذین انعمت علیہم, کہ صراط مستقیم تو بہت ہو گئے مالک, ہمیں تو وہ صراط مستقیم بتا کر جس پر پہلی قومیں چل کر عمل کر کے تیرے انعامات کی مستحق بن گئی. پھر آگے چل کر دوسری صورت میں مالک نے بتا دیا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کے انعامات ہوئے اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے. فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین, جن پر اللہ نے نام کیا وہ کون سی جماعت تھی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو یہاں لفظ کیا ہے, من النبیین, ایک نبی کی بات نہیں, سارے نبی, والصدیقین, سارے صدیقوں کا نام لیا, چاہے وہ آدم علیہ السلام کی امت کا صدیق تھا, چاہے وہ شیش علیہ السلام کی امت کا صدیق تھا, چاہے وہ نوح علیہ السلام کی امت کا صدیق تھا, چاہے وہ شعیب علیہ السلام کی امت کا صدیق تھا, چاہے وہ پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا صدیق. فرمایا یہ انعام پانے والے والشہداء, اور اللہ کے دین کو سربلند کرتے ہوئے سچے ایمان کے ساتھ, کفر شرک سے پاک کے ایمان کے ساتھ, جو اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی جس نے, وہ بھی انعام پانے والے نکلے. والصالحین, وہ نیک لوگ, وہ مومنین, وہ متقی, آج جن کو اللہ کہا جاتا ہے, فرمایا یہ انعام پانے والے نکلے. تو اس لیے عزیزو, صراط مستقیم آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک رہا ہے, کیونکہ جماعت ایک ہے اور صراط مستقیم بھی اس جماعت کا ایک ہے. ہاں بولا, جو دوسری جماعت ہے جس کو حزب الشیطان کہا گیا, اس جماعت کے صراط جو گمراہی کے صراط ہے وہ علیحدہ علیحدہ, اگرچہ نتیجہ ان کا اور انجام ان کا ایک ہی ہے, لیکن ان کے زاویے, ان کے طریقے, ان کے نظریے, ان کے عقائد, ان کے طرز زندگی, طرز عمل علیحدہ علیحدہ ہیں. لیکن لکھا فرما الکفر ملت واحدہ, کفر چاہے جتنی شکلوں میں ہوگا, یہ ہندو ہے جی, اس کا ہندو کفر ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ہے, یہ یہودی ہے, یہ کمیونسٹ ہے, یہ الہیہ ہے, یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں جو کفر میں لطمت ہے. فرما الکفر ملت واحدہ, یہ ڈیزائن کے لحاظ سے, عقائد کے لحاظ سے, عمار کے لحاظ سے, چاہے ان کے علیحدہ علیحدہ نمونے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ کفر سارا ایک ملت ہے. تو کفر ایک ملت, جبکہ اس کی شکلیں ڈیزائن مختلف, اسلام کی شکل بھی ایک, اسلام کا ڈیزائن بھی ایک, اسلام کے عقائد بھی ایک, اسلام کے بنیادیات بھی ایک, کلیات بھی ایک, اور اعمال بھی ایک. ہاں تھوڑا تھوڑا جزیات میں انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں وقت کے مطابق فرق رہا ہے, لیکن عقائد و نظریات و اصول سب ایک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, جماعتیں دو, ایک جنتی ایک جہنمی, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے, ایک جنت کے صراط مستقیم پر چلنے والی, ایک جہنم کے صراط پر چلنے والی, ایک کو حزب اللہ کہا, ایک کو حزب شیطان کہا, ایک کا انجام جہنم بتایا, دوسرے کا انجام جنت بتایا. تو بتاؤ ہم کس جماعت میں ہیں؟ حزب الشیطان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا حزب اللہ کے ساتھ؟
ہم کس جماعت پہ رہنا چاہتے ہیں, کس جماعت پہ اپنے آپ کو شمار کرانا چاہتے ہیں, کس جماعت پہ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. اگر یہ ارادہ ہے کہ نہیں ہم تو حزب اللہ کے فرد بنیں گے, اس کے جماعت کا حصہ بنیں گے, اس کی رکنیت حاصل کریں گے, اس کے ساتھ مریں گے جیئیں گے, اسی کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے, اسی کے ساتھ ہنسیں گے روئیں گے, اسی کے ساتھ کھیلیں گے, زندگی اسی کے ساتھ گزاریں گے اور موت کے بعد انہی کے ساتھ رہیں گے, جنت میں بھی انہی کے ساتھ جائیں گے. کیونکہ عقائد اور ایمانیات بھی انہی جیسے رکھنے پڑیں گے, پھر اسلام بھی وہ اختیار کرنا پڑے گا جو ان کا تھا. یہ تو تم نے دیکھ لیا, کوئی بتانے کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ آج تمہارے ملک میں خصوصاً اسلام کتنی شکلوں میں آیا ہوا ہے, اسلام کے کتنے نمونے ہیں, کتنے ڈیزائن ہیں. ہر ڈیزائن بنانے والا اپنے ڈیزائن کی تعریف کرتا ہوا آسمان زمین کے گلابے میں لا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ یہ جو اسلام کا تعارف ہم کرا رہے ہیں تمہیں, یہ اسلام جنت کے داخلے کا ضامن ہے. دوسری طرف یہی آواز آتی ہے, تیسری طرف سے یہ آواز آتی ہے, اور آج کی بات نہیں پہلے بھی یہ آواز میرے قرآن میں بتایا کالت یہود لیست النصارى على شيء وکالت النصارى لیست اليهود على شيء. نصارى نے کہا یہودی کا کوئی دین نہیں ہے, یہودی نے کہا نصارى کا کوئی دین نہیں ہے. قالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى. نصارى کے یعنی عیسائیوں کے سٹے سے آواز آئی کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے, یہودیوں کے سٹے سے آواز آئی کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے. کیا آج یہی آوازیں نہیں سن رہے ہو؟ ہر سٹے سے یہی آواز آتی ہے کہ آؤ جنت حاصل کرنی ہے تو ادھر آؤ ہمارے سٹے میں آ جاؤ. لیکن کیا کوئی آپ سے سوال کر لیتا ہے کہ یہ سارے سٹے جو اسلام کے بن گئے ہیں یہ سارے سچے ہیں, سارے صحیح ہیں؟ اگر کوئی کہہ دیتا ہے جیسے کہ آج پوری قوم کہہ دیتی ہے ہاں جی بالکل بالکل جہاں کوئی لگا ہوا سب ٹھیک ہے سارے صحیح ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام ایک نہیں ہے, دین اسلام درجنوں ہے. اسلام ایک نہیں, اسلام درجنوں شکلوں میں ہے. چلو یہی بات مان لیتے ہیں اسلام درجنوں شکلوں میں ہے, تو اسلام کے ماننے والے تو سارے مسلمان ہیں, اسلام کے ماننے والے تو سارے جنت میں جائیں گے, اسلام کے ماننے والوں پر تو اللہ کی رحمت برستی ہے, اسلام کے ماننے والوں پر تو اللہ کی برکتیں آتی ہے, اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے, اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے, اللہ اپنے مومن بندوں کے لیے ان کی مدد کے لیے فرشتے حاضر کرتا ہے. کیا آج یہ درجنوں اسلام رکھنے والی ہم مسلمان قوم کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں؟ کیا برکتیں آ رہی ہیں؟ کیا سلامتی ہمیں نصیب ہے؟ کیا اللہ کی کوئی مدد آئی ہمارے لیے؟ جان دے بیٹھے کوئی اللہ کی مدد نہیں آئی, ہماری بہو بیٹیوں کی عشتیں چوراہوں پہ دبا ہو گئی لیکن کوئی اللہ کی مدد نہیں آئی, ہماری نوجوانوں کی لاشیں روڈوں پر تردی اور خون نہیں چوس گئی لیکن اللہ کی کوئی مدد نہیں آئی, ہم نے رائے کے بہت بڑے حصے بھرے روڑوں کے دعائیں مانگی لیکن کوئی منظور نہیں ہوئی, ہم نے مریض کے ایک اجتماع میں چیز چیز کر دعائیں مانگی کوئی منظور نہیں ہوئی, سارا مدینہ میں ہم نے دعائیں مانگی کوئی منظور نہیں ہوئی, ہم نے عرفات کے میدان میں چیز چیز کر لوگوں کے دعائیں مانگی کوئی منظور نہیں ہوئی. کیوں نہیں منظور ہوئی؟ اس لیے کہ یہ اسلام اتنے نہیں ہے, یہ ہم نے بنا لیے اتنے اسلام, اسلام تو ایک ہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وحدیث و لفظ الاسلام دینا، جمع نہیں بتائی، واحد کا سیغہ استعمال کیا، آگے اس کو دین کا لفظ استعمال کر کے اسلام کو دین بتایا، اور وہ بھی واحد کا سیغہ، یعنی اسلام ایک دین ہے، یہ درجنوں نہیں.
اور ہم نے وہ دین چھوڑ دیا، وہ اسلام چھوڑ دیا جس کو امبیا لے کر آئے تھے، جس کو صحابہ کرام نے قبول کیا. واہ، مالک فرماتا ہے فَزَيَّنَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اے میرے نبی کے ساتھیو، تمہارے دلوں میں نے ایمان کو خوبصورت بنا بنا کر، کہا کہا کر، مزین بنا کر میں نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو رکھ دیا ہے. وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے تمہارے دلوں میں کفر کو، شرک کو، گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو مکروہ بنا دیا، بدترین بنا دیا، برا بنا دیا، تمہارے دلوں میں اس کی گل پیدا کر دی، دشمنی پیدا کر دی. یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ صحابہ کو. مالک خود کہہ رہا ہے واہ، صحابہ نے نہیں کہا کہ ہمارے اندر اللہ نے دلوں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا ہے. اللہ خود جو مزین کرنے والا ہے وہ بتا رہا ہے. اللہ خود جس نے کفر اور شرک سے، بدعت سے، فسق و فجور سے، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے، جس نے ان کے دلوں میں نفرت بھر دی، جو بڑھنے والا ہے وہ بتا رہا ہے. تو یہ ہے سچے ایمان کی پہچان جو صحابہ کرام کے اندر تھا، جس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے ایمان کا اقرار کر دیا ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے. رضی اللہ عن المؤمنین، عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے. کون سے مومنوں سے؟ جس نے تیرے ہاتھ پہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی. اللہ تو ان سے راضی ہو گیا. جی ہاں، وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا جان لیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، اس لیے ان پہ راضی ہو گیا. رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جنہوں نے بیٹھ کر درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ مرنے کی بیعت کی تھی. فَإِنَّ آمَنُوا، اگر یہ دنیا والے پکڑے انسان ایمان لانا چاہے تو کیسا ایمان لائے؟ بے مثل ما آمنتم به، جیسے میرے نبی تم اور تمہارے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں. فاقد صداؤ، ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہ کیا ہے، ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر کسی نے میرے جب نبی کریم سے ان کے ایمان سے اور صحابہ کرام کے ایمان سے منہ موڑ لیا، کوئی نماز کی شکایت، وہ بہت بڑا بدبخت ہے. اس کی اور صحابہ کرام کی آپس میں زبردست دشمنی ہے. اس لیے بھائیو، ان کے اوپر تو قرآن نے بتایا کہ رحمتیں برستی تھی، ان کے اوپر تو سکینہ نازل ہوتی تھی، ان کے اوپر تو برکتیں نازل ہوتی تھی، ان کی مدد کے لیے تو فرشتے نازل ہوتے تھے. جنگ وہ ہو رہی ہے، پہلی بار فتح ہو گئی، صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے. ابو سفیان مکے کے مشرکین کی فوج کی قیادت کر رہا تھا، خالد بن ولید بھی قیادت کر رہا تھا، دونوں اپنی فوج کو لے کر میدان چھوڑ کر نکل گئے. دوبارہ مومنین کو شکست ہو گئی کیونکہ انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے درے کی طرف سے دوبارہ حملہ کر دیا. تیسری بار مسلمانوں کو جب اللہ نے پھر قوت دی اور یہ کبھی ہو گیا اور پھر حملہ کیا تو دوبارہ ان کو فتح حاصل ہو گئی. اس دوران ایک دفعہ بھی کہتا ہے کہ میرے دل میں آئی آپ نبی اسلام کا پتہ کریں, خیریت سے تو ہیں, کہتا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں راستے میں عبد الرحمن نے آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور اس کے ارد گرد مشرکین کفار کا گھیرا ہے فوجیوں کا اور جنگ ہو رہی. میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی بعد میں جا کے نبی کریم سے ان کا پتہ کرنے کے قریب معلوم کرنے کے, اس بچی کو مدد کرو جس کو جو ایک اکیلا ہے اور اس کے ارد گرد کفار کا دیا وسیع کے ارد گرد اس کے ساتھ قتال کر رہا ہے. لیکن پھر میرے نبی نے کہا کہ نہیں نہیں, سب سے پہلے نبی صاحب کی خیریت معلوم کرنی چاہیے. تو کہتا ہے میں چلا گیا آگے جا کر میں وہاں پہنچ گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں نے خیریت عافیت معلوم کی, ان سب نے اللہ کا فضل ہے ٹھیک ٹھاک ہوں. نبی صاحب نے میرے سے پوچھا کوئی عبد الرحمن نے مجھے اور کبھی پتا ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں اپنا جگہ اس کو دیکھا ہے, وہ ایک ہے اور ارد گرد اس کے مشرکین کا پورا ایک گھیرا ہے جنہوں نے تنگ کیا ہوا تھا اور اس سے لڑ رہے تھے. نبی صاحب سناتے اللہ نے عبد الرحمن کی مدد کی ہے اور اس نے اس کے دشمن سب قتل ہو گئے ہیں. کیسا خوشی کے میں دورا وہاں گیا تو دیکھا تو عبد الرحمن ابن عوف کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ارد گرد جو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ سب قتل ہوئے پڑے ہیں. میں نے پوچھا عبد الرحمن یہ ان سب کو تو نے قتل کیا؟ کہتا نہیں, میں نے تو ان دو آدمیوں کو قتل کیا, باقی سب کو اللہ جانے کس نے قتل. تو مومنین صادقین کی مدد کے لیے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں, ہماری مدد کو فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں؟ دشمن جس ملک کو چاہتا ہے اپنا نشانہ بنا لیتا ہے, جسے چاہتا ہے اپنا سر نوالا سمی کر اس کے اوپر دوڑ پڑتا ہے. تم نے دیکھا, اخباروں میں پڑھا, ریڈیو نے بیان کیا, ٹیلی ویژن میں تم نے دیکھا, اور جس کے ساتھ کسی وہاں جا کر پوچھ لو اس سے لٹ گئی, عورتیں قتل ہو گئی, بیمار قتل ہو گئے, بوڑھے سفید ریشوں کی داڑیاں نوچی گئیں, ان کو قتل کر دیا گیا, جوانوں کو بمبوں سے اڑا دیا گیا. تمہاری اخبار میں لکھا عراق کی جنگ میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پڑھا کہ ایک انسانی لاش کو بہت بڑا گدا اور کتا کھا رہا ہے, اور نیچے خبر اخبار لکھتا ہے کہ دیکھو ایک انسان کی لاش کو کتا کھا رہا ہے. اس نوبت تک ہم پہنچ گئے کہ کتوں نے اس مسلمان کی لاشوں کو کھایا, لیکن اللہ کی مدد پھر بھی نہ آئی. افغانستان کا یہ عالم ہوا کہ لاشوں کو, انسانی لاشوں کے ٹکڑوں کو, انسانی اعضاؤں کو ٹرکوں میں بھر کر جا کر ویرانے میں پھینک دیا گیا, اور وہاں کہ جانوروں نے انسانی کی لاش انسان کی لاشوں کو کھایا, لیکن اللہ کی کوئی مدد نہ آئی. عراق میں یہ ہوا سب کچھ لیکن اللہ کی مدد نہ آئی. اب ایران اور پاکستان کو وہ آنکھیں دکھا رہا ہے اللہ کی شر سے بچا لے, لیکن یاد رکھو دعائیں سے نہیں بچ پڑو گے, دعاؤں سے نہیں بچ سکو گے. اگر بچ سکتے تمہارا افغانستان بچ جاتا, بچ سکتے تمہارا عراق بچ جاتا, بچ سکتے تمہارا فلسطین بچ جاتا, بچو گے تب, جب تم وہ دین قبول کرو گے جس دین کو پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ شہید کروا کے امت کے سپرد کیا تھا، جس دین کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑیوں پر پتھر برداشت کر کے جوتے خون سے بھر گئے تھے اور اسلام لو لوہان ہو گئے تھے، وہ لو لوہان ہو کر جو دین امت کو دے کر گئے ہیں جب تک وہ نہیں قبول کرو گے، جب تک اصل مسئلہ والا ایمان قبول نہیں کرو گے، جب تک قرآن کریم کا بیان کرتا ایمان قبول نہیں کرو گے، تمہارے ہمارے لاشیں تڑپتے رہیں گے، ہماری استھی دلندے لوٹتے رہیں گے، نوجوان تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، نہ تمہاری ایسی طاقت کام آئے گی، نہ تمہاری اپرادھی طاقت کام آئے گی، نہ تمہاری سپاہ کام آئے گی، نہ تمہاری فوج کام آئے گی، کام تو آتی تھی اللہ کی مدد جو تم سے روٹ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرشتے میں نے اتارے کوئی کہیں 3,000 کہیں 5,000، یہ تو اس لیے اتارے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے، باقی رہ گئی فتح ومن نصر الا من عند اللہ، سارے فرشتے نازل ہو جائیں، ساری تمہاری فوج آ جائے، سارے ہتھیار استعمال کر لو، فتح نہیں ملے گی، فتح تو ملتی ہے اللہ کی طرف سے جب تک یہ دین نہیں قبول کرو گے، اس طرح لاشیں تڑپتے رہیں گے، عزتیں برباد ہوتی رہیں گی، نوجوان لڑکیاں پکڑی جاتی رہیں گی، ان کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، ہمارے معصوم بچوں کو چھیدا جائے گا، ہمارے نوجوان کے لاشوں پر ان کے تخت بچھیں گے، اور کبھی بھی کوئی کامیابی تمہیں نصیب نہیں ہوگی، کیوں ہم اللہ کے باغی ہو گئے ہیں، کیسے باغی ہو گئے، ہم نے اپنی نظریں اللہ سے اٹھا کر، ہم اپنی امیدیں اللہ سے اٹھا کر ملنگ کے اوپر رکھ لی، یہ سب کچھ ملنگ کے ہاتھ میں، سب کچھ ملنگ کرتا ہے، ہماری نظریں اس ننگے دھڑنگے پہ جم گئی ہیں، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، ہماری نظریں تعویذات پہ جم گئی ہیں کہ ساری کائنات کے کام تعویذ کے ذریعے ہوتے ہیں، جی ہماری نظریں جادو پہ جم گئی ہیں، ساری مشکلیں جادو سے حل ہوتی ہیں، ہماری نظریں 5 ٹن پہ جم گئی ہیں، ساری کائنات کے مشکل کشا یہ 5 ٹن ہے، ہماری نظریں 12 اماموں پہ جم گئی ہیں کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، 14 معصوموں پہ ہمارا عقیدہ ٹھہر گیا کہ ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، عجائب پلندر ہم نے بنائے اور ساری کائنات ان کے حوالے کر دی، ہم نے کتب بنا لیے، ہم نے ابدال بنا لیے، ہم نے اوتار بنا لیے، ہم نے اوتار بنا لیے، روز بنا لیے، داستے بنا لیے، بجلی بنانے والے بنا لیے، یا وہ انہوں نے چشتی پار لگا دے کشتی، جی اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی مدد روک لیتا ہوں، میری نصرت، میری مدد، میری فتح میں اپنی روک لیتا ہوں، کہہ دو جا کر ان کلندروں سے کہ تمہاری مدد کرو، تمہیں فتح سے ہم کنار کریں، جاؤ ان کتبوں سے جا کر فتح لے لو، ان ابدالوں سے جا کر بنیادیں کرو، 5 سن کی خدمت میں پہنچو، 12 اماموں کے درباروں پر پہنچ جاؤ، 14 معصوموں کی قبروں پر پہنچ جاؤ، زندہ ملنگوں کی پاؤں میں جا کر بیٹھ جاؤ، مزدوروں کے پاؤں پکڑو، گدی نشینوں کے پاؤں پکڑو، اس کے پیر کی قبر کو جھک جاؤ، ہزار گروہ ڈالو، ہزار وقت کرو، ہزار سواریاں کرو، ہزار دوسرے نکلے لما کرو، اور کہہ دو
تری ہے تر سکتی ہے؟
نہ تری ہے نہ تر سکتی ہے، نہ سرے گی. تیرانے والا ایک ہے، تیرانے والا ایک ہے، دوسرا کوئی تیرانے والا ہے نہیں.
جب نبی اللہ کو پکارتا ہے رب سونی بما کر زبون، اللہ یہ تو کتاب نے مجھے بھیجا، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو ہی میری مدد کر.
نبی کو نبی بنا کر بھیج دیا لیکن کوئی اختیار نہیں دیا. نبی پکارتا ہے رب فن سونی اب میری مدد تو کر، انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا. اور سورہ یاسین پڑھو، صاف کہہ دیا قوم نے ان انتم الا تکذبوا. تین نبی ہیں، تین نبی، تینوں نبیوں کو کہہ دیا قوم ان انت اللہ. قرآن کے الفاظوں پر غور کرو، حسن کر کے کہہ کیا رہے ہیں کہ تمہیں تو سچ آتا ہی نہیں ہے، تمہیں تو سچ کا پتہ ہی نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو چپ کہہ رہے ہو. حالانکہ کائنات میں سب سے زیادہ سچے انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء رسول کے خلاف جو کچھ بھی کوئی کہتا ہے وہ جھوٹ وہ بولتا ہے، لیکن یہ انبیاء رسول کو کہہ رہے کہ تم جھوٹے ہو.
نبی تو مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پڑا ہے؟
مچھلی کے پیٹ میں. کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت مالک، باہر تھا یہی ایمان تھا، مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہو تب بھی یہی ایمان ہے کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
تیرے سوا کوئی ڈگری بنانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، تیرے سوا سن کر
اس کا کوئی کام کرنے والا نہیں. لا الہ الا انت، یہاں ضمیر انت کی استعمال کی، اور جب یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے تو یہ اپنے مدلول پر نفس قطعی ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. سبحانک، تیری ذات شریفوں سے پاک ہے. نبی ہوں، نبی تھا کہ نہیں،
نبی ہوں، لیکن تیری تقدیر کے نظام کے سامنے، تیرے آرڈر کے سامنے بے بس
مجبور ہوں، محتاج ہوں، اپنی کوئی نہیں چلتی. چلتی تو مچھلی کے پیٹ میں کیوں آتا؟ چلتی تو مجھے اٹھا کر دریا میں کوئی تم پھینکتا، چلتی تو اسی مچھلی کو آرڈر دیتا لے چل پائے. لیکن تیرا آرڈر تو ساری کائنات مانتی ہے، میرا آرڈر تو کوئی بھی نہیں مانتا. مالک نے کیا کہا؟ اگر یہ میرا رسول میری تسبیح نہ پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتا، میری حمد و ثنا نہ کرتا، میری وحدانیت بیان نہ کرتا،
اپنی ان ظالم کی ساری اور بے بسی کا اظہار اور اعلان نہ کرتا، للہ بے توفیق بت نہیں
الہیوں میں بس قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، قیامت تک نکل. کس نے تجھے بتایا کہ یہ بھنگ پینے والا ملنگ ہے، یہ چمٹا بجانے والا ملنگ ہے؟ اس نے، اس کو اللہ نے اشارہ دے دیا. کس پاگل نے تمہیں کہا کہ یہ جو الف ننگا ہے یہ اللہ والا ہے اور اس کو اللہ نے اشارہ دے رکھے؟ کس نے تجھے کہا کہ پیروں فقیروں کو اللہ نے اشارہ دے رکھے؟ کس مالک کے متعلق تو کہتا ہے کہ اس نے اشارہ دے رکھے ہیں نبیوں کو
ولیوں کو، صدیقوں کو، شہیدوں کو، کتبوں کو، ابدالوں کو، کلندروں کو، پائسن کو، بارہ چودہ کو، وہ اللہ فرماتا من ما یملکون من کتمیر، کیا پڑھ رہا ہوں یا کوئی نا پڑھ رہا ہوں، شیر پڑھ رہا ہوں، کسی قوال کی قوالی کا کوئی فکرہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تیری ذات پہ قربان جاؤں، تیری کلام کیسی کلام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے علیحدہ بات ہے، لیکن تیری کلام تو ایسی کلام ہے جس نے غی گمراہی کو چھانٹ کر علیحدہ کر دیا ہے اور رشد و ہدایت کو چھانٹ کر علیحدہ کر دیا ہے۔ اسی بات کہہ دی دو چار دو دو چار کی طرح کہ میرے پاس تو سارے چارات ہیں لیکن میری ذات کے سوا جو من دون اللہ، اللہ کے سوا جو ساری کائنات ہے، انبیاء ہے، جن نے فرشتے، ان کے پاس ایک ذرہ ہی نفر انسان کی طاقت نہیں، پر یہ کہ کا بھی اختیار، اور پھر یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، زندگی انبیاء کی، زندگی شہداء کی، زندگی صدیقین کی، زندگی اولیاء اللہ کی گواہ طور پر کہ واقعی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ دیکھو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اختیار کوئی نہیں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا غائب ہے لیکن اختیار، خود یوسف علیہ السلام جیل میں پڑا ہوا ہے لیکن اختیار، باپ بھی بیٹ، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، ایک تکلیف میں باپ کو مبتلا کر دیا، کے زبیر کر بیٹا ایک تکلیف میں بیٹے کو مبتلا کر دیا، دس سال سے زیادہ قید میرا، نہ وہ اپنی قید کو دور کر سکا، نہ ہی اپنے دکھ کو دور کر سکا، مالک نے اپنی دل کی نبیوں کی پیش کر کے بتا دی کہ اس کے پاس اختیار ہوتا تو کم از کم اپنا تو کوئی نفر کر دیتے۔ جب تک یہ ایمان نہیں آئے گا کہ ساری کائنات کو چلانے والا کون، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ تمہارے اللہ کی بات ہے، تمہارے رب کی بات ہے، اس نے ان الحکم الا للہ، حسر کے ساتھ کسی نبی کا حکم نہیں چلتا، میری کائنات پر جبریل کا حکم نہیں چلتا، کسی نبی کا حکم نہیں چلتا، کسی تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے کلندروں کا حکم نہیں چلتا، کسی تمہارے جھوٹے ابدالوں اور اوتادوں اوتاروں کا حکم نہیں چلتا، کس کا حکم چلتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، چاہتا ہے تو نبی کو بیمار کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے کہہ رہے فیضا مریض تو ہو یشین، جب بیمار ہوتا ہوں خلیل اللہ خود اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا، وہ مجھے شفا دے سکتا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہ یشین وہی مجھے کھلاتا ہے، نہ پینا میرے اختیار میں، نہ کھانا میرے اختیار میں، نہ بیمار ہونا میرے اختیار میں، نہ شفا یاب ہونا میرے اختیار میں۔ یہ کن لوگوں کا ایمان ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یہ ان کی زندگی نمونہ ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے، کچھ دور گئے تو آگے دیکھا کہ صدیق اکبر باہر آئے ہوئے ہیں، ملاقات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے صدیق مجھے تو گھر سے بھوک نے نکالا ہے، گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی اور پیٹ میں بھوک لگی، تو بتا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بھوک نے نکالا ہے۔ آگے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر آرے بھائی عمر مجھے اور اس کو تو بھوک نے گھر سے نکالا، تو بتا کیوں باہر آیا؟ کہتا ہے مجھے بھی بھوک نے ستایا تو باہر آ گیا۔ واہ، ایک ہے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، دوسرا ہے صدیق، تیسرا ہے فاروق۔ دنیا میں ان تینوں کے برابر کوئی دنیا میں انسان دکھا سکتے ہو؟ تینوں کو بھوک نے ستایا ہے، یہ بھوک کس نے پیدا کی؟ واہ، ضرور سے انسان کی بتانے والا بھی وہی، اور ضرور سے پیدا کر کے ڈالنے والا بھی وہی، بھوک والی روح پیدا کی، فرشتوں کی نہیں پیدا کی، ان کو بھوک نہیں لگتی، انسان کے لیے بھوک کی ضرورت پیدا کی اور پھر ضرورت بھوک والی ڈال بھی دی. اب اس اللہ کی ڈالی ہوئی ضرورت بھوک والی کو دور کون کرے؟
اگر نبی کے پاس اختیارات ہوتے جیسے ہماری دنیا جیسی مختار کو لے،
شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، اگر یہ سچ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے باہر کو تشریف لے آئے، صدیق بھوک کی وجہ سے باہر کو آیا ہے، فاروق صدیق اپنی بھوک کی وجہ سے باہر کیوں آیا ہے؟ پھر تینوں مسلمانوں کو کہو تینوں چلو،
مالک نے یہ بھوک بیک وقت تینوں کے پیٹ میں کیوں ڈال دی ہے؟ تاکہ دنیا کو دکھا دیا جائے کہ نہ صدیقوں کے پاس تو اختیار ہے، نہ فاروقوں کے پاس تو اختیار ہے، نہ انبیاء کرام کے پاس اختیار کوئی ہے، دیکھو یہ تینوں میرے نظام قانون نظام قدرت کے سامنے یہ بے بخت ہے، یہ مجبور ہے. اب تینوں اسباب کی تلاش میں نکلے ہیں کہ مالک کوئی سبب بنائے ہماری بھوک کا کوئی مداوع ہو جائے. ایک اسبابی کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بیوی اندر سے پوچھتی ہے کون، تعارف کرایا. بیوی صاحبہ فرماتی ہے اسبابی کی بیوی صاحبہ کہ آؤ میں دروازہ کھولتی ہوں، تشریف لے آؤ، تمہارا بھائی پانی لینے گیا بھی آ جائے گا. تینوں بیٹھ جاتے ہیں، اسبابی آتا ہے ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صدیق اور عمر فاروق کے سامنے ایک خوشا کھجور کے کھجور کا دیتا ہے کہ یہ کھاؤ، اور پھر بکری جمع کرتا ہے، گوشت پکاتا ہے اور اللہ کے رسول کو کھلاتا ہے، صدیق کو کھلاتا ہے، فاروق کو کھلاتا ہے. مالک نے بتا دیا دیکھ لو تم تو کہتے ادھر نگاہ اٹھی ادھر ساری دنیا میں یہ انقلاب آ گیا، ادھر کیا بات ہے، کیوں پیٹ کی بھوک نہیں بجا سکے؟ تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا. باقی رہ گئی یہ بات، ہم نے بنا لیے کیلنڈر، کتب، ابدال، اوتار، اوتار اور محضوب اور ملنگ اور پتہ نہیں کیا کیا، 12 اور 14 اور 5. قرآن کیا کہتا ہے؟ کیسے خوبصورت الفاظ، تیر کا اسماؤن سمے تم روحا انت واؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. قربان جاؤں اللہ کے رضا پر.
ہمارے دنیا والو یہ نام ہے جو کالی ڈیلی نیلی چاہیے سے تم نے لکھے ہیں، کوچ لے لو،
ان ناموں کے نیچے کوئی حقیقت نہیں. داتا ایک لفظ تو ہے لیکن جس کو تم داتا کہتے ہو وہ داتا نہیں. غوث ایک لفظ تو ہے جو تم چاہے سے لکھتے ہو لیکن جس کو تم غوث لکھتے ہو اس کے اندر غوث والی صفت بالکل نہیں، چونکہ یہ صفت اللہ کی ہے. داتا صفت، غوث صفت، فریاد رب صفت، مشکل کشائی کی صفت، حاجت برائی کی صفت، یہ تم نے ان کے جھوٹے نام رکھ لیے ہیں. تل کا اسماؤ یہ تو نام ہے، سمے تموہا تم نے رکھے، تمہارے باپ دادا نے رکھے، تمہارے مولوی اور پیر نے رکھے، تمہاری قوم کے بڑوں نے رکھے، تمہارے ججوں اور جسٹسوں نے رکھے، تمہارے امیروں اور صدروں نے رکھے، تم نے رکھے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کی حقیقت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں، نہ کسی نبی کے فرمان میں. یہ بھی اگر قبول کر لو گے، یہ ایمان اپنا لو گے، جی صحابہ کرام نے اپنا لیا تھا کہ نہیں اپنایا، اور پھر کیا ہوا؟ تبھی لکھتے تھے، جادوگریاں کرتے تھے، فالے نکالتے تھے اور توتے رکھے ہوئے تھے جسے لوگوں کو کہتے تھے آؤ فال نکلوا لو توتا سے، میں نے رکھی ہوئی تھی صحابہ کرام نے، دربار بنایا ہوا تھا صحابہ کرام نے، اس کراتے تھے صحابہ کرام، کم موت تھے سو دو تھے قوالیاں گاتے تھے کوئی طبلہ بجاتے تھے سرنگی مضامین کیوں نہیں بجاتے تھے اس کیوں نہیں کراتے تھے کسی نہ کرا کسی کا نہ کراتے اپنے سید الولد آدم کا تو کراتے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عرس کراتے اللہ کے رسول کی قبر مقدس پر جا کر کوئی چادر چڑھاتے کوئی دیا تو جلا دیتے کوئی خوشبو تو ڈال دیتے کیا یہ کام کوئی انہوں نے کیوں نہیں کیا وہ منکر تھے اور یا کے منکر تھے نبی کے گستاخ تھے کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے جو دین سکھایا تھا اس میں یہ کام نہیں ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کوئی نبی ایسا بتاؤ جس نے جا کر کسی نبی کی قبر کو سجدہ کیا ہو جس نے جا کر کسی نبی کی قبر پر جا کر کوئی نیاز دی ہو جس نبی نے جا کر کسی نبی کی قبر پر جا کر کوئی گلاب ڈالا ہو جس نبی نے کسی نبی کی قبر پر جا کر کوئی قوالی گائی ہو کوئی نعت پڑھی ہو کوئی شعر پڑھا ہو سجدہ کیا ہو کوئی مراد مانگی ہو اس کو پکارا ہو آج ہم کیوں پکارتے ہیں اس لیے پکارتے کہ ہم نے انبیاء السلام والا دین چھوڑ دیا ہے اب ہماری عقیدت قبر والے سے لگی ہوئی ہے قبر والے کو پوچھتے ہیں قبر والے سے مرادیں مانگتے ہیں قبر والے سے بیٹا مانگتے ہیں قبر والے سے بیٹیاں مانگتے ہیں قبر والے سے فتح مانگتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے امواتن غیر واحیائن عقل کر یہ تو مردہ ہے مردہ اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے یہ انتظم لا یسمو دعا کم اس کو پکار تو سنتا ہی نہیں ہے مما نزلو میادو مندو ملا ملا یا سجیب لا یوم القیامہ فرمایا اس کو پکار کر یا علی مدد فرمایا قیامت آ جائے گی پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تجھے جواب واہ کیسا ہے قرآن کیسا ہے ایمان نگاہ کی راستی کی ہوئی ہے اللہ پر آج کی قوم مردے پر اپنے عقیدت رکھ کر اس سے سب کچھ کرواتا ہے اس لیے کچھ بھی ہوتا جب مردہ کر نہیں کچھ سکتا اگر یہ کر سکتا تو مردہ بنتا کون ہے جو کہے میں تو انشاءاللہ مر جاؤں کیسے ہو بوڑھی ماں سے بھی کہہ دو نا ارے دادی امی اب تو مر جا تو 100 گالیاں نکالے گی کیونکہ وہ بھی مرنا نہیں چاہتی ہر آدمی ہزار سال سے زیادہ کروڑ سال کی زندگی دنیا میں گزارنا چاہتا ہے اگر یہ ولی سب کچھ کر سکتا تو اپنی موت نہ ٹال دیتا نبی کریم اسلام کا چھوٹا بیٹا ابراہیم جب سخت بیمار ہو گیا اور موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تو نبی کریم اسلام کی گود میں رکھ دیا گیا ہوا نبی اسلام کی بیوی بھی عجیب تھی دنیا کو دکھا دیا کہ میری گود میں نہیں میں بھی کم نہیں ہوں افہام یا ہوں اور نبی اسلام کی بیوی ہوں میری شان بھی کوئی کم نہیں تمہارے ملنگوں مجذوبوں ولیوں پیروں سے میں کتنا اعلیٰ مقام رکھتی ہوں لیکن میں اپنی گود سے نکال کر اللہ کے رسول کی گود میں نے ڈال دیا دنیا کو بتا دیا کہ نہ میں کچھ کر سکتی ہوں نہ تمہارا نبی کچھ کر سکتا نبی کی گود میں ابراہیم علیہ السلام والسلام ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم توڑ رہا ہے یہ کوئی سانس آئے کھڑے ہوئے آخری ہچکی آئی اور روح پرواز کر گئی بخاری اٹھا کر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیا فرماتے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ارے میرے معصوم بیٹے ابراہیم تیری جدائی سے ہمیں غم لاحق ہو گیا ہے تو مختار کل ہے تجھے غم کیوں لاحق ہوتا ہے مستعارف تو جو چاہے کر لیتا ہے، غم تو اس کو لائق ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے بے بخت ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہا کر دنیا کو بتا دیا کہ تمہارا نبی نبی تو ہے
لیکن کسی کی موت نہیں ڈال سکتا، نبی نبی ہے لیکن کسی کی بیماری دور نہیں کر سکتا، نبی نبی ہے لیکن اپنے بچے کو بھی بچا نہیں سکتا، اور یہ آنسو میرے جو بسی کے آنسو ہیں کہ میں اللہ کے حکم کے سامنے جیسے تم بے بس ہو میں بھی بے بس ہوں، جیسے تمہارے بچے تمہاری گود میں موت کے گھاٹ اتر جاتے تم کچھ نہیں کر سکتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ بھی میری گود میں جان دے گی لیکن میں کچھ نہیں کر سکا۔ جب یہ ایمان آئے گا، جب تاویز قوم لینا بند کر دے گی، جب جادو کا انکار کرے گی، نظر بد کا انکار کرے گی، لسان کے بال اور جبے کی شفا کا انکار کرے گی، اور ساری امیدیں کس پہ وابستہ رکھے گی؟ اللہ پر، اور یہ آئی پڑے گی حکموں اللہ للہ، حکم نہیں چلتا مگر صرف اللہ کا، پھر ہر عبادت اللہ کے لیے کرے گی۔ یہ کس کو پکارے گی؟ سجدہ کس کو کرے گی؟ نفل کس کے پڑے گی؟ فرض کس کے پڑے گی؟ قربانی کس کے لیے کرے گی؟ مٹھائی کس کے لیے تقسیم کرے گی؟ کپڑے کو جوڑے سلوا کر کس کے نام پر دے گی؟ ہائے ہر عبادت کس کے لیے ہونے لگ جائے گی؟ اللہ کے لیے، اور کسی نبی ولی کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے سلامتی آئے گی، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم صحیح معنی میں مومن بن کر دکھا دو کفر شرک سے پاک۔ مالک اللہ کا میرا وعدہ ہے پوری کائنات پہ تم اعلیٰ ہوگے، سرفرازی سر بلندی تمہارا حق ہوگا، بوش یہ کی قوم کا کوئی فرق تمہاری آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکے گا۔ جی، اور دوسرا وعدہ سنو،
اگر یہ وقت والے گھروں والے ملکوں والے ایمان لے آتے،
کیسا ایمان؟ گھوڑے پوجنے والا، گائے پوجنے والا، ملنگ پوجنے والا، تعویذ پوجنے والا، الو کی نوسوں سے ڈرنے والا، مکان پہ ہانڈی رکھنے والا، تعویذ باندھنے والا، امام ضامن باندھنے والا، ایسا ایمان نہیں، اس کو تو کفر کہا جاتا ہے، یہ تو شرک ہے۔ ایمان تو وہ ہے جو صرف اللہ پر امید ہے وابستہ ہو۔ فرمایا اگر یہ ایمان لے آتے، کیسا ایمان؟ جیسے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، جیسے صحابہ کرام کا ایمان ہے۔
اور متقی بن جاتے،
دیکھا ہماری قوم کا حال، تیرے میرے بچے اٹھا کر پیٹ چاک کر کے ہیرون بھر کے غیر ملک میں بھیجتا ہے، بچے اٹھاتا ہے تیزاب میں ڈال دیتا ہے، بچے اٹھاتا ہے گردے نکال کر بھیج دیتا ہے، لاکھ کو پھینک دیتا ہے، بہو بیٹیوں کو اٹھاتا ہے اور آگے جا کر بیچ دیتا ہے۔ جی یہی ہے تقویٰ، شراب پیتا ہے دوسروں کو شراب پلاتا ہے، ہیرون پیتا ہے دوسروں کو ہیرون کا عادی بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے دوسروں کو جھوٹ کا عادی بناتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے دو نمبر کی چیز ایک نمبر بنا کر بیچتا ہے۔
کون سی وہ خامی اور غلطی ہے، کون سا وہ جرم ہے؟
یہ اس کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان میں نہیں ہے، دھوکے باز ہے تو یہ، منافق ہے تو یہ، بدتی ہے تو یہ، فاسق فاجر ہے تو یہ، زانی ہے تو یہ، شرابی ہے تو یہ، سود خوار ہے تو یہ، اور رشوت خور ہے تو یہ، حرام خور ہے تو یہ،
چور خور ہے تو یہ، گلا کرنے والا ہے تو یہ، تم سے لگانے والا ہے تو یہ، ہر برائی اس میں موجود،
نہ ایمان نہ تقویٰ۔ فرما اگر یہ لوگ، یہ مرد اور عورتیں، یہ بوڑھے اور جوان، یہ بچے اور بچیاں مومن بن جاتے اور متقی بن جاتے، واہ میرا اللہ، کیا فرماتا ہے؟ لفتانا علیہم برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان کی برکتوں کے ہم دہانے کھول دیتے ہیں. جی سیکھ رہے ہو نا، مر گئے مہنگائی سے، مر گئے. ارے ہمارے روح سے نوازا چھین لیا گیا، ارے ہمیں زندہ مار دیا گیا. کیوں مہنگائی آ رہی ہے؟ کیوں زندہ مار رہے ہیں؟ کیوں نوازا چھین لیا گیا؟ کہ ہم نے وہ دین چھوڑ دیا، وہ امر چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بختیں ہوتی تھی، سلامتیاں ملتی تھی، رحمتیں ملتی تھی. ہم نے وہ عقیدہ لیا، وہ ایمان بنایا، وہ عمل کیا جس کے اوپر اللہ کے عذاب برستے ہیں، قہر برستے ہیں، لانتے برستی ہیں اور نعوذ سے برستی ہیں. ورنہ تو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کون دے گا؟ جس نے وعدہ کیا لفتانا لے برکات من السماء والارض، زمین آسمان کے برتن کو برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. آج ہی وقت ہے اپنے ایمان کو اگر ہم صحیح کر لیں، عمل کو صحیح کر لیں، ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، دنیا کی عورتوں کے محافظ بن جائیں، ان پہ سر پہ دوپٹہ کرانے والے بن جائیں، ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے پہرے دار بن جائیں، کسی کے پائی پیسہ لوٹنے کی بجائے ان کی پائی پیسے کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے دین کے نگران بن جائے، اللہ کی توحید کے علم بردار بن جائے، مال پیر اسلام کی رسالت کے ہم پاسبان بن جائیں. آج یہ اللہ کی رحمت سے بن سکتی. وہی کچھ جو پہلی مومن قوموں کو ملا ہے ہمیں بھی مل سکتا ہے، لیکن جب تک ہم نے یہ کام نہ کیا اس وقت تک ہمارے اوپر یوں ہی لعنت برستی رہے گی اور دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. بس اللہ کام کر لے یہ بے ایمان تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو، ورنہ تو ہماری حالت بھی قوم دیکھے گی. ریڈیو بیان کریں گے، ٹیلی ویژن بیان کرے گا، دنیا ہماری لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھے گی، ہماری عزتیں لوٹی جائیں گی، ہمارے بچے چھین لیے جائیں گے، ہماری زندگیاں برباد کر دی جائیں گی، ہمارا ملک کا تختہ الٹ دیا جائے گا، تمہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اب یہ اللہ کا قہر ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا، یا اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ کے عذاب مومنوں پر نہیں آتے، اللہ کے عذاب تو کافروں پر آتے ہیں، اللہ کے عذاب تو مشرکوں پر آتے ہیں، اللہ کے عذاب تو اللہ کے باغیوں پر آتے ہیں. اس لیے کسی مغالطے میں نہ رہو، کسی دھوکے میں نہ رہو، آؤ وہ ایمان قبول کرو جو ہمارے تمہارے پیارے نبی کے اسلام کا ایمان تھا، وہ عمل کرو جو ہمارے اور تمہارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اپنی امت کو فرما کر گئے. آج کی دنیا میں ہماری سفر ہو جائے گی، آخرت میں بھی جنت الفردوس ملے گی. اگر وہ کام نہیں کریں گے دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، آپ کے شعلے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور کوئی بھی صورت جہنم سے بچ نکلنے کی نہیں رہے گی. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.